تفسير ہے آیت نمبر 60 سے، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل سے ہی تمہارے ساتھ رہ سکیں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ یہود اور منافقین بھی رہتے تھے. ان دونوں گروہوں کا کام یہ تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے پست کریں، مسلمانوں کو ان کے کام پر ڈسکریج کریں، اس لیے وہ آئے روز نت نئی افواہیں پھیلاتے تھے کہ مسلمان فلاں اور فلاں علاقے میں مغلوب ہو گئے، یا یہ کہ فلاں دشمن کا لشکر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے یا چلا آ رہا ہے. پھر ان کے باہم ایک دوسرے کے ساتھ گٹھ جوڑ، یعنی منافقین اور یہود مدینہ کے باہم ساز باز اور گٹھ جوڑ کی وجہ سے مسلمانوں کو آئے روز طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا. یہود کے جو قبائل مدینہ میں تھے ان میں سے ایک بنو قینقاع تھا، ایک قبیلہ بنو نذیر اور اسی طرح بنو قریظہ. بنو قینقاع یہود مدینہ میں سے سب سے زیادہ شرارتی اور سب سے زیادہ مسلمانوں کا دشمن قبیلہ تھا. انہوں نے ابتدائی دور میں ہی مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا اور یہ قوم ہتھیار ڈالنے پہ آمادہ ہو گئی. اسی طرح بنو نذیر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چکی کا پارٹ گرا کر آپ کو ہلاک کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے آگاہ کر دیا. بر وقت سازش کے کھل جانے کی وجہ سے بنو نذیر کو پھر الٹیمیٹم دیا گیا کہ وہ مدینہ چھوڑ جائیں. جب وہ نکلنے لگے تو عبداللہ بن ابی نے انہیں کہلا بھیجا کہ فکر کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے پاس 2000 مسلح جوان موجود ہیں، لڑنے والے جنگجو لوگ، اس لیے وہ مدینہ میں ہی رہے. بہرحال جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سب بات جھوٹی تھی یا یہ صرف دل بہلانے کی بات تھی تو اس پر انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ مدینہ چھوڑ دیں، اور بالآخر انہیں چھوڑنا پڑا. جب انہوں نے اپنے آپ کو بے سہارا پایا کہ یہ سب باتیں ہیں اور مدد کہیں سے نہیں آئے گی تو بالآخر پھر انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا. ان سب باتوں کی داستان بہت طویل ہے لیکن یہاں صرف اشارہ کرنا کافی ہے. پھر اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت راستے سے ہی واپس پلٹ آیا. غزوہ احد کے موقع پر آپ کو معلوم ہے کہ بنو قریظہ نے بدعہدی کی، جس کا حال اسی صورت میں آپ پڑھ چکے ہیں. اسی طرح غزوہ بنو مستلق میں جو اس کے بعد پیش آیا، اس میں منافقین نے مسلمانوں کو طرح طرح سے پریشان کیا. وہاں پر عبداللہ بن ابی نے قبائلی اصلیت کو ابھار کر مسلمانوں کے اندر جنگ برپا کرنے کی کوشش کی، اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی گئی وہ بھی اسی غزوہ کے موقع پر تھی. بہرحال ان چند واقعات سے آپ کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ مدینہ کے اندر رہنے والے مختلف یہودی قبائل اور ان کے زیر اثر منافقین مسلمانوں کو کس کس طرح سے پریشان کرتے تھے. ایک طرف جب جنگ احزاب میں باہر سے آنے والے لشکروں کو ناکامی ہوئی، پھر ساتھ ساتھ گھریلو زندگی اور اندر کی دنیا کو مضبوط بنانے کے لیے پردے کے احکامات وغیرہ دیے گئے، تو اب ایک تیسرا فریق یعنی مشرکین قبائل کو بھی شکست ہوئی، یہود کے قبائل سے بھی نپٹا گیا، اندرونی طور پر مسلمانوں کو اپنے اندر مضبوطی لانے کی اور اپنی اخلاقی حالت کو بہتر بنانے کی تعلیم دی گئی، اور اب آخری فریق منافقین کا اس کے لیے سخت ترین الفاظ یہاں پر استعمال کیے گئے اور ایک طرح سے انہیں دھمکی دی گئی، لئن لم ينتهي المنافقون، البتہ اگر نہ باز آئے یہ منافق، والذین فی قلوبهم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اس سے مراد یہود بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی بھی اور فریق جو اس مرض سے متصف تھا، کیونکہ یہاں پر بیماری سے مراد ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف پایا جانے والا حسد، بغض اور عناد ہے. والمرجفون فی المدینہ، اور بری خبریں اڑانے والے مدینہ میں، مرجفون کا لفظ جو ہے رے جیم فے سے ہے، رجفا، رجفا کا مطلب ہے ہلانا. قرآن پاک کی ایک صورت میں آتا ہے یوم ترجف الراجفا، جس دن ہلا مارے گی، ہلا مارنے والی، اشارہ ہے کس کی طرف؟ قیامت کی طرف، یعنی قیامت کا زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ وہ زمین کو اور اس کے رہنے والوں کو بری طرح ہلا مارے گی. تو مرجف کا مطلب کیا ہے؟ ہلانے والا. اب انسان کے بس میں یہ تو نہیں کہ زمین کو ہلائے یا پہاڑوں کو ہلائے، لیکن بعض لوگوں کے مکر اور چالیں اور پروپیگنڈے اور سازشیں ایسی ہوتی کہ جس سے واقعی بڑے بڑے پہاڑ بھی ہل جاتے ہیں. یعنی پہاڑوں سے مراد بڑے بڑے مضبوط ارادوں کے مالک انسان. رشوہ کہتے ہیں زلزلے کو، اور ارجاف کا معنی ہے تحریک دینا، اور یہاں مراد ہے جھوٹی خبریں جو غیر متزلزل ہوں، غیر ثابت ہوں، وہ لوگوں میں پھیلا کر لوگوں کے اندر سخت بے چینی پیدا کر دینا، لوگوں کے ارادوں کو متزلزل کرنا، فتنہ انگیز خبروں کا پروپیگنڈا کرنا، ایسی خبروں کو عام کرنا جس سے لوگوں کے اندر بددلی پھیلے، مایوسی پھیلے، باہم فتنے پھیلے، بگاڑ پھیلے. اشارہ ہے ان منافقین کی طرف جو مدینہ میں سنسنی پھیلاتے تھے، بری افواہیں اڑانے میں بہت تیز تھے، اور ان ساری افواہوں کے اڑانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ مسلمانوں کا حوصلہ پست کیا جائے. فرمایا لئن لم ينتهي المنافقون، البتہ اگر نہ باز آئے یہ منافق، والذین فی قلوبهم مرض، اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں کسی قسم کا کوئی مرض ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے، تو آئندہ کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم ضرور اٹھا کھڑا کریں گے آپ کو ان کے لیے. کیونکہ ابھی تک مسلمانوں کو کیا تعلیم دی جا رہی تھی؟ کہ منافقین کی حرکتوں سے درگزر کیا جائے، چشم پوشی کی جائے، اگنور کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے. لیکن اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ نہیں، اب آئندہ ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، لنغرینا کا لفظ اس سے ہے اغرا سے ہے، یہ بھی باب افعال ہے. لغوی معنی کیا ہوں گے؟ کہ ہم تم کو ان کے خلاف اکسا دیں گے، بھڑکا دیں گے، ابھار دیں گے، پرووک کریں گے. یعنی اب تک جو ان سے درگزر کی روش اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اب اس کے بعد ان کی پکڑ دھکڑ شروع ہوگی. نتیجہ کیا ہوگا؟ تم ملا یجاورون کفیہا الا قلیلا، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے، یعنی پھر مدینہ کی زمین ان پر تنگ ہو جائے گی، تمہارے دامن امن میں انہیں رہنا نصیب نہ ہوگا، بلکہ ان کا عبرتناک حشر ہوگا، اور ہر طرف سے اللہ کی لعنت اور پھٹکار ان پر ہوگی. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا کا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات محض ایک بات نہ تھی، بلکہ عملی طور پر یہود کے ساتھ تو یہ ہوا بھی کہ وہ مدینہ میں سے رہ نہ سکے. ان کے عبرتناک انجام سے باقیوں کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے. ملعونین، لعنت زدہ ہے، یہ حکم نہیں بد دعا ہے، یعنی ان پر ہر طرف سے لعنت کی بھچھاڑ ہوگی. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں کہیں وہ پائے جائیں، اخذوا، پکڑے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا، اور قتل کر دیے جائیں گے، بری طرح قتل کیا جانا. یہاں دراصل حکم تو نہیں دیا جا رہا کہ جہاں انہیں دیکھو پکڑو اور مار دو، یہ نہیں کہا جا رہا. کیا کہا جا رہا؟ کہ یہ اپنے نفاق اور بری حرکات سے اگر باز نہ آئے تو ان کا یہ انجام ہو سکتا ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ اس آیت کے اترنے کے بعد منافقین بہت شکنے ہو گئے تھے، کانشیس ہو گئے تھے، اور انہوں نے اس شہر میں سنسنی پھیلانا اور بری خبریں پھیلانا چھوڑ دیا تھا، یا اس میں کمی آ گئی تھی. فرمایا کہ ایسا کیوں ہوگا ان کا انجام؟ سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے. فی الذین خلوا من قبل، جو گزر چکا ان لوگوں میں بھی جو ان سے پہلے تھے. ولم تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کی سنت کو ہرگز تبدیل ہوتا نہ دیکھو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ کیا ہے؟ کہ جو لوگ اللہ کے رسولوں کے خلاف شرارتیں کرے، فتنے فساد پھیلائیں، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کیے جائیں اور ہلاکت سے دوچار ہوں۔ انبیاء کی مخالفت کرنے والے ایسے منافقین ہمیشہ سے دنیا میں بھی لعنت کیے گئے اور وہ پنپ نہ سکے، ان کی مضموم سازشیں کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکی۔ یسألوک الناس عن الساعة، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی جب ان مفسدین کو آخرت کے بارے میں خبردار کیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ان کے اندر آخرت کا کچھ خوف پیدا ہو، یہ الٹا مذاق اڑانے لگتے ہیں کہ روز ہی تم آخرت کی خبر سناتے ہو، ابھی تک آئی تو نہیں، اس لیے آئے گی بھی نہیں، اور اگر آنا ہے تو اب تک آ کیوں نہیں گئی۔ تو یسألوک الناس عن الساعة، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں، پوچھ گچھ کرتے رہتے ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، وہ جانتا ہے کب آئے گی۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو، یعنی قیامت کا اصل علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس علم سے کسی کو بھی مطلع نہیں فرمایا۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم مذاق سمجھ کر بہت دور جان رہے ہو وہ بہت قریب ہو۔ اچھا، اب ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آ رہا ہو کہ 1400 سال سے زیادہ تو اس آیت کو گزر چکے ہیں، اور اس وقت کہا گیا کہ ہو سکتا ہے قریب ہی ہو، تو ابھی تک بھی نہیں آئی۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا کی یہ مدت ہمیں بظاہر بہت طویل معلوم ہوتی، لیکن قیامت کے دن پتا چلے گا کہ یہ مدت کچھ حیثیت نہ رکھتی تھی۔ وہاں انسان سے جب دنیا کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو انسان کہے گا لم یلبثوا الا عشیۃً او ضحاها، کہ دنیا میں تو ٹھہرے ہی کچھ نہیں، صبح کا کچھ پہر یا شام کا کچھ وقت۔ ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ نے کافروں پہ لعنت فرمائی ہے۔ لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ لا یجدون ولیاً ولا نصیرا، نہ وہ پائیں گے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں۔ یقولون، وہ کہیں گے یا لیتنا، اے کاش کہ ہم، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اطاعت کرتے ہم اللہ کی اور اطاعت کرتے ہم رسول علیہ السلام کی۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، بے شک ہم نے تو اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی۔ فأضلونا السبیلا، تو انہوں نے ہمیں اصل راستے سے بھٹکا دیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتہم ضعفین من العذاب، ان کو عذاب میں سے دگنا دے۔ ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان کو بہت بڑی لعنت سے دوچار کر۔ ایسی باتیں کون کریں گے جن کے اندر بھی یہ صفات پائی جاتی ہوں گی جو ان آیات میں ذکر ہوئی ہیں۔ یوم، جس دن، کس دن؟ قیامت کے دن۔ کیا ہوگا؟ تقلب، الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ قلب کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ الٹ پلٹ ہوں۔ جب الٹ پلٹ کیے جائیں گے، کیا وجوہہم، ان کے چہرے۔ چہرے کا بطور خاص ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ چہرہ پورے جسم کی نمائندگی کرتا ہے، اگر چہرے کو کوئی تکلیف پہنچے تو باقی جسم اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اور ویسے بھی حق کے انکار میں اور انسانی رویوں کے اظہار میں چہرے کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ محبت، خوشی، نفرت، تکبر، لاپرواہی، بیزاری، یہ ساری کی ساری کیفیات چہرے پر ہی نظر آتی ہیں۔ چہرہ ہی ان سارے احساسات کی صحیح معنوں میں عکاسی کرتا ہے۔ اس لیے سزا کا مرکز بھی چہرہ ہوگا۔ चेहरे उलट पुलट किए जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे गोश्त को भूनने के लिए उसे कोयलों पर उलट पुलट किया जाता है। जब एक तरफ से कुछ सुर्ख हो जाता है, गल जाता है, पक जाता है, तो उसे उल्टाकर दूसरी तरफ फेंक दिया जाता है ताकि दूसरी तरफ भी अच्छी तरह पक जाए। वो दिन ऐसी सजा का दिन होगा जो चेहरों को जलील करके रख देगा, चेहरों को आग पे तपाया जाएगा। क्यों तपाया जाएगा, क्यों आग पे पेश किया जाएगा? ये किन लोगों के चेहरे होंगे? ये वो लोग होंगे यकूलूना या लैतना अतान अल्लाह व अतान रसूल, जो कहेंगे ऐ काश हमने अल्लाह और रसूल की इताअत की होती। गोया ये उन लोगों की बात हो रही है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफरमान हैं। याद रखिए, यहाँ पर सिर्फ अल्लाह ताला की बात नहीं हो रही, यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी हो रही है कि आपकी नाफरमानी कोई मामूली जुर्म नहीं। आपकी नाफरमानी करके कोई शख्स दुनिया में भी इज्जत नहीं पा सकता, क्योंकि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, अल्लाह ताला ने उन पर दुनिया और आखिरत में लानत फरमाई है और उनके लिए रुस्वा करने वाला अजाब तैयार किया है, जैसा कि इस सूरत की आयत 57 में आ चुका है। रुस्वाई का सबसे बड़ा इजहार कहाँ होता है? रुस्वाई भी कहाँ नजर आती है? चेहरे से। लोग अपने फेस के बारे में किस कदर कॉन्शियस होते हैं कि उस पर कोई दाग धब्बा ना हो, कोई जख्म ना हो, कोई निशान ना हो, कोई एक्स्ट्रा बाल ना हो, क्योंकि चेहरा ही पूरी शख्सियत का अक्काश है। लेकिन जब चेहरों पर ये गुजरेगी तो लानत के साथ क्या जिल्लत और रुसवाई न होगी? और फिर आप देखिए कि सिर्फ इतनी बात नहीं कि हमने अल्लाह और रसूल की इताअत की होती, बल्कि वो अपने मजीद एक और जुर्म का इकरार भी करेंगे। और वो जुर्म क्या था उनका? वकालू, और वो खुद कहेंगे रब्बना, ऐ हमारे रब, इन्ना अताना सादतना व कुबराना, अल्लाह रसूल की इताअत तो हमने नहीं की, हाँ हमने अपने सरदारों और बड़ों की इताअत जरूर की। ये बात काबिल गौर है कि हमने खुदा रसूल को छोड़कर अपने सरदारों और बड़ों के तरीके को अपना लिया, उनकी जी हजूरी की। सादा तना का लफ्ज जो है, ये असल लफ्ज क्या है? सादा, सादा सैयद से है, सैयद सरदार को कहते हैं, मुराद है लीडर्स। और कुबरा कबीर की जमा है, बड़े। तो दो तरह के लोगों का यहाँ जिक्र किया जा रहा है। नंबर एक, दुनियावी सरदार, हाकिम, रईस, चौधरी या कोई भी टाइटल जो बड़ों के होते हैं, जो अवाम को इन्फ्लुएंस करते हैं, अवाम उनके आगे सहमे रहते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं। अमूमन दुनियावी लीडर्स लोगों को अपनी बंदगी और अपनी इताअत की तरफ बुलाते हैं। और दूसरी किस्म के लोग कुबरा आना, ये बाज़ात ऐसे मशायख या ऐसे बड़े लोग जो मजहबी पेशवा होते हैं, उनके लिए बोला जाता है। ये भी बाज़ औक़ात अवाम को गुमराह करने का काम करते हैं, उन्हें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ने की बजाय अपनी शख्सियत से जोड़ते हैं, अपनी पसंद और नापसंद का ताबे करते हैं, रसूम और रवाज का पाबंद करते हैं, गलत फतवे देते हैं, अल्लाह ताला को छोड़कर और बड़ों की धाक बिठाते हैं, इंसानों की या बड़े बुजुर्गों की ऐसी बातें सुनाते हैं कि लोग उनसे सहमे, उनसे डरे और अल्लाह ताला की अजमत को लोगों के निगाह में कम कर देते हैं। और इस सारे खेल का मकसद और मतलब क्या होता है? कि लोगों से अपने मफादात हासिल किए जाएं। इन दोनों के पेश नजर, यानी सादतना और कुबरा आना के पेश नजर क्या होता है? हुब्बे माल और हुब्बे जाह। ये अपनी बड़ाई चाहते हैं, दुनियावी मफादात चाहते हैं। इनको एक आंख नहीं भाती ये बात कि लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हो जाएं। ऐसे लोगों की आंखें बंद करके पैरवी करना, बेसोचे समझे उनको फॉलो करना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। और बहुत से लोग कयामत के दिन सिर्फ इसी जुर्म में पकड़े जाएंगे کہ انہوں نے خود علم حاصل کیوں نہیں کیا، اپنی عقل استعمال کیوں نہیں کی، وہ صرف سنی سنائی باتوں پر کیوں یقین کرتے رہے، بغیر دلیل کے کسی کو کیوں فالو کرتے رہے؟ فَأَدَلُّونَ السَّبِيلَ، یا اللہ ہم نے تجھے اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جب ان کی پیروی کی تو انہوں نے تو ہمیں اصل رستے سے دور کر دیا، خدا رسول سے دور کر دیا، اوروں کی عقیدت ہمارے دل میں پیدا کر دی. اب اصل میں تو وہ اپنے جرائم کی ساری ذمہ داری اپنے بڑوں پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس سے ان کی سزا میں کمی نہ کی جائے گی. وہ کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اللہ ان کو عذاب میں سے دگنا دے اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما. اب ان کا عذاب دگنا ہو بھی جائے، ان پہ بڑی لعنت ہو بھی جائے، لیکن کیا ان کو سزا ملنے کی وجہ سے فالوورز کی یا تابے داروں کی سزا میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ نہیں، کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل دی ہے اور ہر ایک کا امتحان اس کو دی جانے والی عقل سمجھ کے مطابق ہے کہ تم آنکھیں بند کر کے کسی کی پیروی کیوں کرتے رہے، اندھا دھند کسی کی تقلید کیوں کی؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، نہ تم ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا اس سے جو انہوں نے کہا. وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت باعزت تھے. اس آیت کی تفسیر میں ایک تو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت باحیا انسان تھے، انہوں نے کبھی اپنے جسم کا کوئی حصہ لوگوں کے سامنے ننگا نہیں کیا تھا. اس پر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی کہ آپ کے جسم میں برس کے داغ ہیں یا کوئی اور آفت ہے جس کی وجہ سے ہر وقت یہ اپنا جسم چھپائے رکھتے ہیں، ڈھانکے رکھتے ہیں. تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل کر رہے تھے، انہوں نے کپڑے اتار کر کسی پتھر پر رکھے اور پتھر اللہ کے حکم سے وہ کپڑا اٹھا کے آگے لے چلا. موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے گئے اور بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں پہنچ گئے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا جسم بغیر کسی داغ کے دیکھا تو اس کے مطابق ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنی عقل استعمال کرو، بغیر سوچے سمجھے کسی کی ذات پر یا کسی کے کام پر الزام تراشی مت کرو، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے پیغمبر پر بھی ایسی باتیں چشمہ کرنے سے گریز نہ کیا. انہوں نے اپنے پیغمبر کو اذیت دی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص معجزے کے ذریعے انہیں لوگوں کی باتوں سے نجات دی، یعنی ان کی صفائی کا انتظام فرما دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بہت باعزت تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باوجود اس کے کہ لوگوں نے آپ کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قدر و قیمت میں کوئی فرق نہ پڑا. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ حجاب کرتے ہیں بعض اوقات ان پر اسی قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ شاید ان کے جسم میں کوئی نقص ہے یا ان کے اندر کوئی عیب ہے جس کو چھپانے کے لیے یہ حجاب کر رہے ہیں، اور اسی قسم کی باتوں سے اذیت دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ کسی کی باتیں بنانے سے انسان کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں کم نہیں ہوتی. ہمیشہ انسان کو اپنی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن افسوس یہ کہ ایک بہت بڑی انسانی کمزوری یہ ہے کہ وہ ہر وقت اس بات کے انتظار میں رہتا ہے کہ میں لوگوں کے منہ سے اپنی کوئی تعریف سنوں اور لوگوں کی اپریسیشن سنوں، یعنی لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، اور تھوڑی سی اپریسیشن ملنے سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور تھوڑی سی تنقید پر بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اس سے انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری ظاہر ہوتی. ہمیشہ سوچئے کہ کیا اگر میں سچی ہوں یا میں درست کام کر رہی ہوں اور لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، تو کیا اس سے میری عزت اور میرا مقام اللہ کی نگاہ میں کچھ کم ہو جائے گا؟
نہیں.
اور اگر میرے غلطیوں کے باوجود لوگ میری تعریفیں کیے جا رہے ہیں، پھر تو میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اللہ کی نگاہ میں قدر و قیمت مچھر کے پر برابر نہیں، اور میں بھولی نہیں سماتی لوگوں کی جھوٹی تعریفوں اور خوش آمدوں پر. انسان کی اصل قدر و قیمت وہ نہیں جو لوگوں کی نگاہ میں ہو، اصل قدر و قیمت وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں ہے. تو اہل ایمان کو اس رویے سے پرہیز کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کیونکہ پیچھے بھی کہا گیا نا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تو یہاں پر مثال دے کے بتا دیا گیا کہ کس طرح بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی باتوں سے موسیٰ علیہ السلام کے مقام میں کوئی کمی نہیں کی، کہ وہ اللہ کی نگاہ میں بالکل باعزت تھے. ہمیں عموماً لوگوں کی نگاہ میں باعزت ہونے کا شوق ہوتا ہے، لوگ ہماری عزت کریں، اور اس کے لیے ہم بہت فکر مند اور بہت پریشان رہتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ تو عز من تشا و تو ذل من تشا، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. ان العزت للہ جميعا، عزت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے. لوگوں کی بکتی باتوں، مخالفت اور پروپیگنڈے سے وہ کم نہیں ہوا کرتی. اگر آپ سچے ہیں اور درست کام کر رہے ہیں تو پھر فکر کی ضرورت نہیں. یہ وقتی امتحانات ہوتے ہیں جو گزر جاتے ہیں، انسان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ اب انسان اس موقع پر کیا وہ کام کرتا ہے جس کے لیے اللہ نے اسے موقع دیا ہے. کیونکہ عموماً انسان کی بے عزتی کب ہوتی ہے؟ جب وہ اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے. جب تک آپ اپنی ایک ذاتی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، تو عموماً ایسی مخالفت کا سامنا کم ہی کرنا پڑتا ہے. لیکن جب آپ دین کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو پھر ہر طرح کے لوگوں کو آپ پر باتیں بنانے کا موقع مل جاتے ہیں، جس کے پیچھے بسا اوقات کوئی بھی ریزن یا کوئی سالڈ دلیل نہیں ہوتی. ایسے موقعوں پر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، مزید اخلاص پیدا کرنا چاہیے اپنے عمل میں، محنت اور کرنی چاہیے، کام زیادہ کرنا چاہیے. کیونکہ اگر اللہ کی نگاہ میں عزت مل گئی تو اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی اتار دے گا، اور اگر وہاں عزت نہ ہوئی تو دنیا میں بھی نہیں اترے گی.